بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. گزشتہ کل چونکہ سفر تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، اور وقت بھی ایسا ہی تھا کہ تقریباً 12 بجے کے قریب پہنچے، تو اس لیے کل جو ہمارا اصل دن تھا اس دن نہیں ہو سکا، اس لیے پھر میں نے نوٹ بھیج دیا تھا کہ کل نہیں ہو سکے گا اور اس کے بدلے میں آج کریں گے، ورنہ میرے یعنی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو دن ہے اسی دن ہو جائے تاکہ بار بار تبدیلی نہ کرنی پڑے اور کسی کو مشکل نہ ہو، اور اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیں، ورنہ انشاءاللہ امید ہے کہ آواز تو آ رہی ہوگی. ہم نے گزشتہ ہفتے جو رکوع پڑھا تھا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْن، تو اس رکوع کی آیات تو ہم نے پوری پڑھ لی تھی، آیاتوں میں جو کچھ ضروری باتیں تھیں ان کی وضاحت بھی الحمدللہ ہو گئی تھی. دو باتوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ دو باتیں باقی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل مکہ کے سامنے، ہر قرآن پڑھنے اور سننے والے کے سامنے یہ دو شخصوں کی مثال بیان فرما دیجئے. یہ دو شخص کون تھے، اس کا ایک تو تذکرہ کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. تو جہاں تک یہ دو شخص جن کا واقعہ بیان کیا گیا، بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ دو شخص کا جو واقعہ ہے، حقیقی معنی میں کوئی دو شخصوں کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ فرضی اور تمثیل ہے کہ مثال کے طور پر ایسے دو شخص ہوں جن کے ساتھ یہ ہوا ہو. بعضوں نے ایسا کہا، لیکن یہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اہل مکہ کے دو شخص تھے جو بنو مخزوم کے تھے، جن کا پچھلے ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا. ان میں ایک کا نام اسود بن عبد الاسد تھا، دوسرے کا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پہلے شوہر تھے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ بڑے مالدار تھے، ان کا باغ تھا، اور ان کا اور ان کے بھائی کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا، بعض مفسرین کی یہ رائے ہے. اور زیادہ مفسرین اس طرف مائل ہیں، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے. پھر ان میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ اہل مکہ کے دو شخص تھے، بنی اسرائیل کے تھے یا کوئی اور تھے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. اصل جو عبرت حاصل کرنے کا جتنا جو حصہ ہے وہ تو ہمیں بیان کر دیا گیا ہے. پھر بھی یہ دو شخص بعض مفسرین کے لحاظ سے یا اکثر کے لحاظ سے، اگر کوئی یعنی جنہوں نے واقعہ کا ذکر کیا ہے ان کے لحاظ سے یہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے. اب ان دو شخصوں کی تفصیل کیا ہے، ان کا واقعہ کیا تھا؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی حاکم تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ان دونوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آخرت کے لیے تیاری کر رہا تھا، ایک دنیا کے پیچھے پڑا ہوا تھا. بعضوں نے کہا کہ یہ محنتی تھے، مزدوری کر کے پیسے جمع کرتے تھے، ایک جمع کر کے صدقہ کرتا تھا، دوسرا جمع کر کے اس کو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اور دنیا میں آگے مزید جمع کرنے، حاصل کرنے، کمانے کے لیے استعمال کرتا تھا، ان کا واقعہ ہے۔ اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص تھے جن کو وراثت میں 8,000 دینار ملے تھے۔ 8,000 دینار جب ان کو ملے تو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا، دو ہی وارث تھے، دونوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، 4,000 دینار ایک کو مل گئے، دوسرے 4,000 دوسرے کو مل گئے۔ اب ایک کی نظر دنیا کی راحت پر تھی، جیسے عام طور سے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے، ایک کی نظر آخرت کی راحت اور آخرت کی نعمتوں پر تھی۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ اب دو بھائی ہیں، دونوں کے پاس 4,000 دینار، تو ایک نے ایسا کیا کہ چلو میں 1,000 دینار کی ایک زمین خرید لیتا ہوں۔ انسان جو سمجھدار کہلاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ یہی کرتا ہے کہ اگر پیسے جمع ہوئے ہیں چلو زمین خرید لو، باقی رہنے والی چیز ہے، پیسے ہیں، گاڑی ہے، یہ چیزیں تو ان کی، یہ سونا ہے، سونا بھی بہت سی مرتبہ انسان کے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اس کی قیمت بھی گر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بناوٹ کی قیمت ہوتی ہے، اصل سونے کی قیمت تو پھر بھی باقی رہتی ہے، لیکن باقی چیزیں، تعمیر میں زیادہ خرچ کرنا یا گاڑی وغیرہ پہ خرچ کرنا یا اپنی تفریح میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرنا، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو بہرحال ان میں ایک شخص نے زمین خریدی 1,000 دینار کی، دوسرا بھائی جس کی نظر آخرت پر تھی، اس نے سوچا کہ یا اللہ یہ دنیا میں زمین خرید رہا ہے، میں بھی خرید سکتا ہوں، لیکن میں تجھ سے آخرت میں زمین خریدتا ہوں، اور میں 1,000 دینار تیرے راستے میں، تیرے رضا کے لیے صدقہ میں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں میں تجھ سے آخرت میں جنت کی زمین خریدتا ہوں۔ 1,000 دینار صدقہ کر دیے۔ واقعہ تو کہنے میں بہت آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے، لیکن دو بھائی، انسان میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے لوگوں میں تو تقابل نہیں تو کم از کم اتنا رہتا ہے کہ اچھا جب ہم جس طرح کے لوگوں میں رہ رہے ہیں ان کے قریب قریب تو رہیں، اگر دوسرے کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس نہیں ہوگا تو میرے بچے کیا کہیں گے اور میرے بچے کیا سوچیں گے، اور یعنی آگے جا کر میری بیوی مجھے تنگ کرے گی کہ اچھا دیکھو اس کے پاس یہ ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، انسان بہت کچھ سوچتا ہے۔ بہرحال ایک نے 1,000 دینار کی زمین خریدی، دوسرے نے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں دے دیے، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا بیوقوف ہوتا ہم میں عام لوگوں کی طرح تو سوچتا اچھا چلو ٹھیک ہے میں 100 دینار کی زمین خرید لیتا ہوں، 500 کی خرید لیتا ہوں، 500 میں دنیا میں خرید لوں اور 500 کی آخرت میں خرید لوں، نہیں، وہ بہت ہی سمجھدار تھا کہ اس نے پورے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقے میں دے دیے۔ آگے دوسرے شخص نے 1,000 دینار کا اس میں مکان بنوایا، اس کے بھی دل میں جذبہ پیدا ہوا اور دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بھائی نے 1,000 دینار کا مکان بڑا شاندار بنایا، بہترین مکان ہے، ظاہر ہے 1,000 دینار تو بڑی قیمتی چیز ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے بھائی نے یہ کیا، میں تجھ سے آخرت میں جنت کے محل بنواتا ہوں اور خریدتا ہوں، میں یہ 1,000 دینار تیرے لیے صدقے میں دے رہا ہوں۔ دل تھا 1,000 دینار اور دے دیے، باقی اپنے اوپر ابھی اپنے راحت و آرام کے لیے خرچ نہیں کیے، رکھے ہوئے ہیں۔ مزید آگے پھر جب زمین بھی لے لی، مکان بھی، محل بھی تیار ہو گیا، تو اب کوئی مکان کے ساتھ مکین کی بھی ضرورت ہے، مکان کے ساتھ کوئی ساتھ رہنے والا بھی چاہیے۔ اب اس نے شادی کی بہت شاندار طریقے پر، اخراجات بھی خوب کیے، 1,000 دینار اس نے نکاح وغیرہ میں خرچ کیے۔ پھر وہی اس کے ساتھی کو پھر جذبہ اٹھا کہ اچھا یہ دنیا میں اتنا کما رہا ہے، میں دنیا کی چیز کما کر کیا کروں گا، موت آ گئی تو سب ختم، چلو ہمیشہ کی نعمت میں کما لوں. اس نے 1,000 دینار صدقے میں دے دیے کہ یا اللہ میں آخرت میں جنت کی عورتوں سے اور حوروں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. 1,000 دینار مزید اس کے پاس تھے، اس نے ان 1,000 دینار میں کچھ غلام خریدے جو خدام ساتھ ہوں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام وغیرہ خریدے، کچھ سامان وغیرہ خریدا. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ 1,000 اور رہ گئے ہیں، اور ان 1,000 کے بدلے میں میں آخرت میں تجھ سے آخرت جنت کی نعمتیں اور وہاں کا سامان، وہاں کے خدام وہ لینا چاہتا ہوں. 1,000 دینار اس نے پھر صدقے میں دے دیے. واقعہ اگر دیکھا جائے، عملی طور پر اگر دیکھیں تو بہت مشکل ہے، اور کہنے سننے میں بہت آسان ہے کہ ایسی حالت جب انسان کے پاس اتنا زیادہ مال ہو اور انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا $100 کے بدلے میں بھی تو میں جنت کما سکتا ہوں اور کچھ ثواب آخرت کا حاصل کر سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں 10,000، اس لیے کہ 1,000 دینار تو بہت بڑی چیز ہے، تو 1,000 دینار کے $100 کئی $1,000 بنیں گے بلکہ. تو بہرحال اس نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں کتنا دے رہا ہوں، چلو 1 دینار اس میں سے رکھ لوں 1,000 میں سے، 1 دینار بھی بڑی چیز ہے، میرے کچھ کام آتا رہے گا، نہیں، پورے دے دیے. یہ جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور اخیر کی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اخیر کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا کہ دیکھو مال کی حرص انسان کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کو انسان ختم کرے. یہ مال کی جو محبت ہے، حرص ہے، بخل ہے، مال کی محبت ہے، یہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور یہی اس صورت میں جو اصل عنوان جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے، مال کی محبت اور اپنی شہرت اور عزت کی محبت. بہرحال یہ ہے جو واقعہ رجلین کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے. اب بہرحال آیتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں، ان آیتوں سے ہمیں جو سبق حاصل ہوا ہے ان کا بھی کچھ تذکرہ آ چکا تھا. اب سرسری طور پر مختصراً ان آیات میں، اس پورے رکوع میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے، سرسری طور پر اس پر نظر ڈال کے پھر اگلے رکوع پر، اگلی آیات پہ ہم جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اب یہاں سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اصل تو ہمارے لیے عمل ہے. تو پہلی چیز، ایک سبق تو اس میں یہ حاصل ہوا جو ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں رجلین، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک وہ ہیں جو مشقتوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں، مؤمن، جو کامل مؤمن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، تنگی بھی آ رہی ہے، فقر بھی پیش آ رہا ہے، پورا مال آخرت میں جنت حاصل کرنے اور آخرت کی نعمت حاصل کرنے کے لیے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اب مشقت بھی پیش آ رہی ہے، یعنی کہ اچھا راحت حاصل ہو رہی ہے، ہاں اس لیے کہ اس نے جب ایک قدم اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ امتحان بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ فوراً راحت مل جاتی ہے، کچھ امتحان، کچھ آزمائش آتی ہے تاکہ انسان کی پختگی معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو مشقتوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دے رکھی ہیں، راحت ہے، مال و دولت ہے، عافیت ہے، صحت ہے، بہت کچھ ہے انسان کے پاس، ہر طرح کی راحت، نعمت. دنیا کے حالات میں انسان غور کرے کہ لوگ کس قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہیں. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر پانی کے لیے کنویں کھدوائے جاتے ہیں، لوگ بیچارے پانی کے لیے ترستے ہیں، اور بڑا یعنی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور کنویں وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں. لوگوں کو بے گھر کیا گیا، اپنے علاقوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے یعنی تمام جو ان کی تجارتیں تھیں، ان کے ذریعہ معاش تھا، ہر چیز سے نکال کر جنگلوں میں بھیج دیا گیا اور وہ لوگ تو اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو ہماری جان بچ گئی۔ پتہ نہیں خاندان کے کتنے افراد مر چکے ہوں گے ان حالات اور ان تکلیفوں میں، لیکن اپنی جان بچا کر جنگلوں میں پڑے ہیں، اور وہاں پر ان کو اگر پانی بھی مل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ بہرحال دنیا کے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کیا پریشانیاں لوگوں پر آ رہی ہیں، اس سے انسان کو اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، کسی کو راحت اور نعمت دے رکھی ہے، کسی کو تکلیف اور مشقت میں رکھا ہے، تو یہ تکلیف اور مشقت والا جو شخص ہے اس کو دیکھ کر انسان جو راحت والا ہے وہ اپنی راحت کا احساس تازہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کو احساس ہو، یہ اہم چیز ہے، یہی اصل سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، بعض نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، اور بعض مشقت اور تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ظاہری لحاظ سے ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہے اس کو جو سکون حاصل ہے، دل میں جو بادشاہت اس کو حاصل ہے، ظاہراً چاہے نہ ہو لیکن دل میں جو اس کو راحت ہے، سکون ہے، وہ سکون دوسروں کو میسر نہیں ہوتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ تو کچھ اور ہی ہوگا جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کافر اور فاسق جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، یا جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دنیوی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتے ہیں۔ باوجود یہ کہ انسان گناہ میں ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو روزی بھی دیتے ہیں، اس کو عافیت بھی دیتے ہیں، صحت بھی دیتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے اطباء کا، دوائیوں کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، یعنی ہر طرح کے اس کے لیے جو عام راحت کے اسباب دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، نافرمانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کے لیے کچھ زیادہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں پر تھا، پہلا شخص کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دیا، اب کافر تھا یا فاسق تھا، واللہ عالم۔ دو سبق، تو اس لیے ہمیں آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو نعمتوں میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر زیادہ ہیں۔ نہیں، کفار و فساق پر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تیسرا سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ دنیا کی مال و دولت، دنیا کا مال و دولت یعنی غنا، اس کا اثر، اس کا نشہ عموماً فخر، کبر ہوا کرتا ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی دولت ملتی ہے، دنیا کے انعامات ملتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان فخر اور کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دھوکے میں پڑتا ہے کہ اچھا میں غلط کام نہیں کر رہا، جیسا کہ اس واقعے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی۔ تین باتیں، چوتھی بات جو اس میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا، اپنے مال و دولت پر کبر اور غرور میں مبتلا تھا، اس کے مقابلے میں مؤمن کی شان کیا تھی؟ یہ چوتھی بات ہے۔ مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کو گناہ میں دیکھے، کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، تو کسی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صاف صاف اس کو ڈانٹ دیں، نہیں، ڈانٹنا نہیں ہے، خیر خواہی، نصیحت، اس کو یہ کوشش کی جائے کسی طریقے سے وہ اس برائی سے نکل آئے، اس گناہ سے وہ نکل آئے۔ تو مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ باوجود یہ کہ سامنے والا شخص مالدار ہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کبر میں مبتلا ہے، کوشش کر لے اس کو سمجھانے کی۔ جیسے یہاں پر واقعہ جو پیش آیا کہ جس وقت اس نے سمجھایا اس وقت تو اس نے بات نہیں مانی، لیکن جب عذاب آیا اللہ کی طرف سے اور اس کے باغ ہلاک ہو گئے، تو اس وقت اس کو یاد آیا کہ کاش لمشرک بربی احدا، کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. تو بہرحال ہمیں اپنے آس پاس اپنے اطراف میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی میں مبتلا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے، چاہے براہ راست کہہ دیا، اشارے میں کوئی بات کہہ دی، نرم انداز میں بات سمجھا دی، تاکہ وہ اس گناہ سے، اس غلطی سے نکل آئے. پانچویں بات جو اس واقعے میں معلوم ہوتی ہے، اور یہ مفسرین کے کلام سے ہی میں لے رہا ہوں، کوئی اپنے طرف سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. پانچویں بات جو اس واقعے میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی محبت اور دنیا میں اللہ کی طرف سے انعامات کی زیادتی بسا اوقات انسان کے لیے قیامت کے اور آخرت کے انکار کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہوا، دنیا میں مال و دولت زیادہ مل گیا، دنیا میں راحت زیادہ، تو کہنے لگا کہ اچھا اب تو مجھے امید بھی نہیں ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت کا بھی انکار کر بیٹھا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت زیادہ دے دیا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں تھی. ہم واقعے کی حد تک، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب باتیں وہ ہیں جو الفاظ میں بڑی آسان ہیں، لیکن عملاً انسان کو سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسا تو نہیں سوچتے کہ اچھا ہمارے پاس اب $10,000 آ گئے، یا $1,00,000 آ گئے، یا $50,000 آ گئے، $50,00,000 آ گئے، ہر ایک کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ. انسان سوچتا ہے اچھا اب یہ تو ان پیسوں سے تو میں اچھا کوئی بزنس شروع کر سکتا ہوں، یہ پیسے وہ ہیں، اچھا یہ باقی رہنے والے ہیں، مکان خرید لیا، اچھا چلو مکان تو باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے مکان کیا، کئی کئی مکان، کئی کئی عمارتیں بنا کر رکھی تھیں، بے گھر ہیں، ان کے پاس اب اپنے خود کے رہنے کی جگہ نہیں. کئی کئی عمارتیں تو دور کی بات، اپنے پاس ایک کمرہ نہیں جس میں وہ رہ سکتے ہوں، خیمہ بنا کر رہتے ہیں. بہرحال ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کی محبت کبھی کبھی قیامت کے انکار کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. چھٹی بات جو پہلے آ چکی کہ ماشاءاللہ کوئی چیز اچھی لگے ماشاءاللہ کہنے کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اپنی نعمتوں کو اپنا نہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے نعمت دی ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم سے لے لے گا. ساتویں بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، گھر میں، باہر، کسی طرح کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، تو اپنے گناہوں پر انسان نظر ڈالے. لوگ کہتے ہیں پریشانی بہت ہیں، تکلیفیں ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اپنے اعمال میں کوئی نقص ہو. جیسا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے مشائخ کا حال یہ تھا، اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، جب ان کو کوئی سی چیز کی کوئی امید ہوتی، چاہتے کہ ایسا ہو جائے، نہیں ہوتا، جب اپنی امید کے خلاف چیزیں ہونے لگتیں اور پریشانیاں آنے لگتیں، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے. بہرحال ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی تکلیف آ گئی، اور یہ صحابہ کے واقعات میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، ان حضرات کی شان ایسی ہی تھی کہ کوئی تکلیف آ گئی، اللہ کی طرف نظر، اپنے اعمال، اپنے گناہوں پر نظر، کہ اللہ استغفار کی کثرت، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے، سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، استغفار کرو، یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. گناہوں کی وجہ سے انسان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بہرحال یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، جب باغ ہلاک ہو گیا، اس کی نظر اس بات پر گئی کہ اچھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں شرک نہ کرتا، اب میں نے گناہ کیے، اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا مجھ پر آئی ہے. یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، کوئی تکلیف آئے تو اپنے گناہوں پر نظر جائے، یہ نہیں کہ اچھا فلانے نے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی واقعہ پیش آیا، جب تک چھوٹے ہوتے ہیں نا تو چھوٹوں میں بات الگ طریقے سے ہوتی ہے، بڑوں میں الگ طریقے سے ہوتی ہے. اس کی میں مثال دے دوں، شاید کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بچوں میں ہوتا ہے کہ اچھا کسی بچے نے کوئی غلط کام کر لیا، یا کسی جگہ انسان ملازم ہے تو کسی ملازم نے غلط کام کر لیا، بڑے تک شکایت پہنچی، جو وہاں کا ذمہ دار تھا اس تک شکایت پہنچی، تو عام طور پر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، عام طور پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے شکایت کس نے پہنچائی؟ حالانکہ ایسے موقع پر بات یہ ہونی چاہیے کہ اچھا میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اپنے کیے ہوئے غلط کام کے اوپر نظر نہیں جاتی، بلکہ پہلی نظر جو جاتی ہے وہ اس پر کہ فلانے نے شاید شکایت کر دی ہوگی، فلانے نے شکایت کر دی ہوگی، فلانے نے یہ کیا ہوگا. یہ انسان کے، یہ جو اس واقعے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس آخرت کے انکار کرنے والے کا جو ذکر کیا ہے، ہماری یہ حالت اس سے بھی زیادہ بری ہے کہ کوئی تکلیف آئی تو اس پر نظر نہیں جاتی کہ ہمارا حال کیا ہے، اس پر نظر جاتی ہے کہ شکایت کس نے کی تھی، یہ کس نے بات پہنچا دی تھی، فلانے نے کی ہوگی، شاید فلانے نے کی ہوگی. بس یہی تذکرے چلتے رہتے ہیں کہ فلانے نے شکایت کی، فلانے نے شکایت کی، کیوں شکایت کی، اور اس نے شکایت کی تو اس نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، اس نے یہ غیبت کی ہے، اس نے یہ بہتان باندھا. اس پر نظر نہیں جاتی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یہ انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے اور انسان کی اپنی جہالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان عام طور پر اس میں مبتلا ہوتا ہے. آٹھویں بات جو اس واقعے میں معلوم ہوتی ہے، جو میں نے بتا دی تھی پچھلے ہفتے، کہ بسا اوقات اللہ والوں کی زبان پر ایسی بات جاری ہو جاتی ہے جو بعد میں حقیقت ثابت ہو کر رہتی ہے. حالانکہ دیکھ، اب یہاں پر ہم واقعے میں دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کہا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، عسیٰ ربی، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہی ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے اور تمہارے باغ پر آفت آ جائے، بس جو زبان پر جاری ہوا اس وقت اس کی بات مان لیتا، کبر اور غرور سے نکل جاتا تو فائدے میں رہتا، لیکن چونکہ اس وقت کبر تھا، غرور تھا، تو بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. انسان کو یہی ہوتا ہے، جب انسان کو جب سزا نہیں ملتی صحیح معنی میں، اس وقت کوئی سمجھاتا ہے تو اپنے کبر اور غرور کی وجہ سے بات مانتا نہیں، اور جب بات مانتا ہے وہ وقت ہوتا ہے جب بات ماننے سے دنیا کا نقصان تو ہو گیا جو ہونا تھا، آخرت کی تلافی انسان توبہ کے ذریعے سے کر لے الگ بات ہے، لیکن دنیا کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. بہرحال اللہ والوں کی انسان بات مان کر چلے، اور اللہ والوں کی زبان پر کبھی ایسی بات جاری ہو جاتی ہے جو بعد میں حق ثابت ہو جاتی ہے، حقیقت ثابت ہوتی ہے، چاہے اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان نے ایسے ہی کہہ دیا، انہوں نے نہیں ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا، اور جب انہوں نے کہہ دیا تو اب ان کی بات ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا ہے کہ ابھی بھی اگر بات ان کی مان لی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر جو نقصان ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا. یہ چند اہم باتیں تھیں جو ہمیں اس رکوع میں معلوم ہوئیں، اگرچہ اور بھی بہت سے باتیں تھیں جو ہم نے آیتیں پڑھنے کے دوران وہ باتیں آ چکی تھیں، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن یہ چند اہم باتیں تھیں. میں نے خیال ہوا کہ ایک مرتبہ ان کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ عملی طور پر انسان ان باتوں کو اختیار کرے. اب یہاں سے ہمارا اگلا رکوع ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اب آیتوں کے ترجمے سے ہی تقریباً بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیچھے دو شخصوں کی مثال بیان کر دی، اب دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کر دیجئے. واضرب لهم، ان کے سامنے بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی مثال، کہ وہ ایسی مثال ہے، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے پانی ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط بہ نبات الارض، اختلط ایک کا دوسرے کے اندر چلا جانا. جب پیداوار اگتی ہے تو پیداوار اس طرح اگتی ہے کہ بسا اوقات جیسے ہم نے کبھی کسی نے اگر گھاس اگائی ہو عام طور پہ ہم اگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن مٹی ہو اس میں بیج ڈالے ہوں، تو جب گھاس کے بیج ڈالتے ہیں تو تھوڑا 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 فاصلے سے گھاس نکلنی شروع ہوتی ہے، اور عام طور پر ہم زمینوں میں گھاس جو دیکھتے ہیں جو پرانی ہو جاتی ہے تو چونکہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھستی رہتی ہے، زمین کے اور مٹی کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، اس کو کہا جاتا ہے فختلطہ، اختلاط، گنجان ہونا۔ کھجوریں اگتے ہوئے اگر کسی نے دیکھی ہو، آج کل یہاں مدینہ منورہ وغیرہ میں کھجوروں کے اگنے کا موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر گرمی بھی، اس لیے کہ کھجوریں اگتی ہیں گرم موسم میں، تو دن میں بھی گرمی، مکہ مکرمہ میں اتنی گرمی نہیں، مدینہ منورہ میں زیادہ، حالانکہ سردی کے زمانے میں مدینہ منورہ کی سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مدینہ منورہ میں دن میں بھی گرمی مکہ کے مقابلے میں زیادہ، اور رات کا وقت ہوتا ہے تب بھی گرم ہوا چلتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے کھجوریں اچھی بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بہرحال کھجوریں اگتے ہوئے اگر کسی نے دیکھی ہوں، بس بعض وہ درخت ہوتے ہیں جن کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک شاخ اس میں سے ایک کھجور نکل رہی، دوسری شاخ میں دوسری کھجور، تو کھجوریں الگ الگ نظر آتی ہیں، اور بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پورے گچھے ہوتے ہیں ایک دوسرے میں گویا گھس رہے ہوں، جس کو گنجان کہا جاتا ہے، یہ ہے فختلط بہ نبات الارض، زمین کا سبزہ گنجان ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک ایک درخت دور دور، ایک ہوتا ہے کئی درخت ایک دوسرے میں گویا گھس رہے ہوں، فختلط بہ نبات الارض، آسمان سے پانی اترا، زمین کا سبزہ گنجان ہو گیا اس پانی کے ذریعے سے، پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، جو عربی زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا اور ثُمَّ أَصْبَحَ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ثُمَّ جب آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحَ، ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ آسمان سے پانی گرا، بارش ہوئی، زمین میں سبزہ اگا، اور بس اگا نہیں بلکہ گنجان ہوا، بہت اچھا، ہزاروں کا مال ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اچانک أَصْبَحَ هَشِيمًا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کبھی سردی آ گئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا، کبھی تیز ہوا چلی، کبھی کوئی کیڑے آ گئے، کبھی ٹڈیاں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں کہ پورا گویا حملہ کر دیتے ہیں درختوں پر اور پورے کھیت پر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ سبزہ اگا اور بہت گنجان ہے، اور اچانک فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جب ریزہ ہو گیا تو اب ہواؤں میں تذروح الریاح، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں ادھر سے ادھر، تو دنیا تو ایسی چیز ہے، آئی اور گئی، ایک دن ہے دوسرے دن نہیں ہے، جو آج مالدار کل صبح اٹھا تو فقیر، ایسے کئی واقعات ہیں، یہ کوئی مثالیں نہیں ہیں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، ہوتا رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود، قرآنی آیات پڑھنے کے باوجود، انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور انسان کی اپنی ایک سوچ یہ ہے کہ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، اچانک مرنے والے مرتے ہیں لیکن میں تو اچانک نہیں مروں گا، ابھی نہیں مرنے والا میں، بس پتہ نہیں کیوں، انسان کی ایک سوچ ہے جس پر وہ جمع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اگر دوسرے لوگ اچانک مر سکتے ہیں تم بھی اچانک مر سکتے ہو، اگر دوسرے لوگوں کا مال ایک رات میں ختم ہو سکتا ہے تو تمہارا مال بھی ختم ہو سکتا ہے، آخرت کی تیاری کر لو اور آخرت کو بھولو نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر انتہائی یا پوری طرح، مقتدر، ایک ہوتا ہے قادر، ایک ہوتا ہے مقتدر، پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے نہیں، میرے پیسے پورے کیسے دے دوں؟ ہاں پورے نہ دے، انسان اس میں جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، کو بہت سا حصہ صدقہ کرے، بہت سا حصہ خرچ کرے، جمع کر کے کیا کرنا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے، چونکہ بیٹیوں کے تو کمانے کا دستور تھا نہیں کہ بیٹیوں کے ذریعے سے بھی انسان مال جمع کرے، ہاں بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کے ساتھ مل کر کماتے ہیں، تو انسان کو جب دنیا کی پڑی ہوتی ہے اور دنیا کمانے کی فکر لگی رہتی ہے تو بیٹوں کو وہ بیٹیوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے، ان لوگوں کی سوچ کے لحاظ سے بات کی، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، بیٹیاں اگر کمائیں گی بھی تو شادی کر کے اپنے گھر، اب وہ اپنا کمائیں گی، اپنا کمائیں نہ کمائیں، شوہر کو دیں یا اپنا رکھیں، بہرحال باپ کو، والدین کو ان کے مال سے کچھ زیادہ نفع نہیں ہوتا۔ بیٹے تو باپ کے ساتھ مل کر بزنس میں حصہ لیتے ہیں اور زیادہ کماتے ہیں، لیکن اب تو خیر بیٹے بھی اپنا کما کر اپنا الگ رکھتے ہیں، بلکہ عجیب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹے والدین کے خرچے پر رہتے ہیں، ظاہر ہے والدین تو کہ عام طور سے والد ہی خرچہ کرتے ہیں، والد کے خرچے پر رہتے ہیں، والد ان پر خرچ کر رہے ہیں، ان کے پڑھائی کی فیس بھی دے رہے ہیں، ان کے اسفار کے خرچے بھی دے رہے ہیں، اور بچوں کو اگر کہیں سے ہدیہ مل گیا تو کہتے ہیں یہ تو میرا ہے، کہیں سے $100 مل گئے، $200 مل گئے، $1,000 مل گئے، کہتے ہیں میرا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، یہ میرے پیسے ہیں، جیسے میں چاہوں گا میں خرچ کروں گا۔ تو اس کے باقی جتنے اخراجات ہیں، گھر میں رہنے کے خرچے ہیں، کھانے پینے کے خرچے ہیں، ان کے باقی تفریح کے خرچے ہیں، ان کے ادھر ادھر کے اسفار کے، ان کی پڑھائی کے خرچے، وہ کہاں سے جا رہے ہیں، سب بھول جاتا ہے، انسان کی حالت بھی بڑی عجیب ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ تو بہرحال بیٹے، عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ بیٹے بھی بڑے ہو کر جب کمانے لگیں تو باپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ مال میں ان کی شرکت ہوتی تھی اور مل کر کماتے تھے اور مل کر اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے تھے، لیکن اب وہ حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، رونق ہے۔ انکار نہیں کیا کہ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں ہے، لیکن دنیاوی زندگی، دنیا والے ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہیں تک روکتے ہیں آج۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، راجح قول یہ ہے کہ الباقیات الصالحات سے مراد باقی رہنے والے نیک اعمال۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، اگر نیت اچھی ہے اور اس کا طریقہ صحیح ہے، صحیح نیت سے کیا، صحیح طریقے پر کیا، تو یہ باقیات الصالحات نیک عمل ہے جس کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، باقی رہنے والے نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا، وہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور انسان کو امید اور عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بہتر ہے۔ نماز پڑھی انسان نے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے آخرت میں ثواب ملے گا، یقینی طور پر ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں اگر اس نے صحیح طریقے سے اور حسن نیت کے ساتھ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر عملا، انسان کو سوچ کے لحاظ سے نہیں، اچھا وہ دیکھو میں نماز میں آیا، اس وجہ سے مجھے وہ فلانا جو میرے پاس کوئی چیز خریدنے آیا تھا وہ چلے گئے، نماز پڑھنے نہیں جاتا تو میرا وہ نقصان نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی نیک عمل، کوئی نیک عمل کرنے کے بعد یہ سوچے کہ نہیں، اچھا میں نہیں کرتا تو مجھے زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ خیر عملا، ثواب بھی اس کا بہتر، امید کے لحاظ سے بھی انسان کو امید بھی اس کی زیادہ رکھنی چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، ہم نے دین کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل عطا فرما دیں گے۔ الباقیات الصالحات، بہرحال الباقیات الصالحات میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے، جس کا ثواب باقی رہتا ہے، وہ بھی آگے، اور وہ تمام چیزیں آگے جو انسان اپنے مرنے کے بعد نیک اعمال کے جو آثار چھوڑ دیتا ہے۔ الباقیات الصالحات کی گویا دو قسمیں ہو گئیں، الباقیات الصالحات کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم وہ باقیات الصالحات ہیں جس نے جو نیکیاں انسان نے زندگی میں کر لیں اور اس کا ثواب آخرت میں اس کے اکاؤنٹ میں گویا جمع ہو گیا، اور دوسرا وہ اعمال جو انسان نے دنیا میں کیے، اس کے آثار باقی رہے اور اس کے مرنے کے بعد ثواب جاری رہا، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ کسی علاقے میں کنواں بنا دیا، لوگ اس سے پانی پیتے رہتے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دی، یا مسجد بنانے میں حصہ لے لیا، تھوڑے سے پیسے لگا دیے، جتنا حصہ تھا اس کے بقدر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن کسی جگہ ایسی جگہ دے دیا جہاں لوگ پڑھتے ہوں، کہیں حفظ کا انتظام ہے، کسی وہاں پر چند قرآن دے دیے، نئے بچے داخل ہوئے، وہاں پر ان قرآنوں میں حفظ کرنا شروع کیا، ان بچوں نے اس قرآن میں حفظ کیا، اب وہ حفظ کیا، آگے سلسلہ چلتا رہے گا، وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، چونکہ یہ لوگ اس میں ذریعہ اور سبب بنے تھے، ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ جاریہ کی بھی عجیب عجیب شکلیں پیدا فرمائی ہیں۔ انسان ضروری نہیں ہے کہ مدرس ہو، ضروری نہیں ہے کہ مدرسے کا ذمہ دار ہو، بلکہ انسان اپنے گھر بیٹھے بیٹھے صدقہ جاریہ کی بہت سی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ چند ڈالر، $10 میں بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے اور ملتا رہے۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے صدقہ جاریہ کے لیے، انسان اپنی غربت کے باوجود یا کم مال ہونے کے باوجود بھی صدقہ جاریہ کی بہت سی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ کو جو چیز پسند ہے، الباقیات الصالحات باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، جس کو میں نے بتا دیا دو شکلیں ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، عمل کر لیا، دوسرا ہے کہ وہ عمل جس کا اثر باقی رہا اور مرنے کے بعد اس کے اثرات باقی رہیں، تو جتنے اثر باقی رہیں گے اس کو قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔ اللہ تعالیٰ پورے کا گویا خلاصہ بتا رہے ہیں اب تک جو سکھایا، کہ دیکھو مال اور بیٹوں اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، نیک اعمال کی شکلیں اختیار کرو، جو شکل ہو سکتی ہے اختیار کرو، اس لیے کہ اس کا ثواب بھی بہتر اور ایک مؤمن ہونے کے لحاظ سے دل میں اس کی امید، اس کا عقیدہ، اور جب امید ہوتی ہے تو انسان کو سکون بھی ملتا ہے کہ اچھا چلو میں نے ایک بہتر کام کیا، ایک اچھا کام کیا، وقت ضائع نہیں ہوا میرا، ایک یعنی وقت مفید بن گیا، فائدہ کارآمد بن گیا۔ تو یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے، اور یہ گویا کہ آیت جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے اس سورت کا، الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر یہ نصیحتیں ہمارے دلوں میں اتار دے۔ زبان پر تو ہم کہہ دیتے ہیں، سننے میں سن بھی لیتے ہیں، لیکن دل میں اترنا وہ اصل ہے، اور اس پر توفیق ہو جانا، عمل کی توفیق ہو جانا یہ اصل بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ تعالی ان باتوں پر ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے یہاں سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔